بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ٹاپک ہے دجال اینڈ دجالزم، یعنی دجال اور دجالیت. دجال بہت ہی مشہور لفظ ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. دیکھیں، دجال کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے ڈیسیونگ. دجال جو ہے ناؤن ہے، تو اس کا مطلب ہوگا گریٹ ڈیسیور، یعنی اس میں مبالغہ بھی ہے. تو دجال کا مطلب ہے گریٹ ڈیسیور. دیکھیں، یہ جو ڈیسیونگ کا کام ہے یہ شیطان کا کام ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سراسون دجالون کذابون، یعنی جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو لیڈر ہوں یا شیطان ہو، ان کا طریقہ یہی ہے، وہ دجل کرتے ہیں یعنی ڈیسیو کرتے ہیں. تو آپ غور کیجئے، تو دجل کا کام شروع ہو گیا تھا جب انسان پیدا ہوا جبی سے. پہلے جو دجل ہوا، پہلے جو دجل ہوتا تھا وہ بہت ہی سمپل وے میں ہوتا تھا. اس کو آپ سمپل ڈسیپشن کہہ سکتے ہیں. بعد کے زمانے میں جو ہے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ یہ کام ہونے والا تھا، جس کو آپ کننگ ڈسیپشن کہہ سکتے ہیں. تو اس معنی کے دو ایج ہیں دجالی کے، ایک ہے سمپل ڈسیپشن کا ایج اور دوسرا ہے کننگ ڈسیپشن کا ایج. تو بعد کے زمانے میں جبکہ دجل کا کام یا دجالی کا کام بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ کیا جانے والا تھا، زیادہ بڑے پیمانے پر، تو اسی کو دجال کہا گیا. ورنہ دجل کا جو کام ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم ہی سے شروع ہو گیا. وہ دیکھیں، آدم جب پیراڈائز میں تھے جنت میں، تو وہاں پر ایک ٹری تھا، فاربڈن ٹری. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم سے کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، ڈونٹ اپروچ دس ٹری. تو شیطان نے بکایا، شیطان نے کہا کہ یہ جو پیڑ ہے یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم کو ایٹرنیٹی مل جائے گی. جس کو کہ جو فاربڈن ٹری تھا اس کو اس نے ٹری آف ایٹرنیٹی بتایا آدم کو، کہ اس کو کھا لو گے تو تم کو ایٹرنل لائف مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے پیراڈائز مل جائے گی. اس طرح سے انہوں نے اس فاربڈن ٹری کا پھل کھا لیا اور پھر جنت سے نکالے گئے. یہ تھا پہلا کیس ڈیسیونگ کا یا دجالی کا، مگر یہ بہت ہی سمپل وے میں تھا. اس کو میں کہوں کہ وہ سمپل ڈسیپشن تھا. وہ پھر پوری ہسٹری میں چلتا رہا. یہ ماڈرن ایج جس کو ہم کہتے ہیں، ماڈرن ایج میں ہر چیز بہت ہی آرٹیکولیٹ وے میں کی جاتی ہے، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کی جاتی ہے، بہت ہی عام انسان سمجھ نہ پائے کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسی لیے میں اس کو کننگ ڈسیپشن کہوں گا. تو یہ دور ہے بعد والا، اسی کے زمانے میں پیدا ہونے والے جو مس لیڈ کریں گے ان کو دجال کہا گیا ہے. اس کو سمجھیے، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا حدیث میں کہ آدم سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ دجال کا خطرہ ہے. آدم سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا خطرہ دجال کا خطرہ جو آدمی کو بہکائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب اپنے زمانے میں لوگوں کو ڈراتے رہے کہ دیکھو دجال آنے والا ہے. تو یہ اتنا بڑا خطرہ تھا کہ سارے پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا تاکہ لوگ ہوشیار رہیں. اور پھر حدیث میں بہت باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ وہ سائنس بتا گئے, سائنس یعنی علامتیں کہ آپ جان لیں قیامت آئے گی, قیامت سے پہلے علامتیں آئیں گی, پھر دجال آئے گا. تو وہ ساری باتیں اگر آپ سنسیئر ہوں, سچ مچ آپ کو کنسرنڈ ہو اس بات کو جاننے کا کہ دجال کیا ہے, دجالزم کیا ہے, تو انڈاؤٹڈلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا دجالی ہے, کیا دجال ہے, کب آیا ہوا ہے, آیا ہوا ہے. میں یہاں تک پڑھا ہے دجال کا زمانہ آ چکا ہے, دجال ظاہر ہو چکا ہے. جو لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں تو وہ صرف قیامت کا ویٹ کر رہے ہیں, ان کے حصے میں صرف یہ آئے گا کہ اسرافیل کا سور پھونکا جائے اور ان کو افسوس کرنا ہو کہ دیکھو ہم نے تو کچھ کیا نہیں اور قیامت آ گئی. تو دجال آ چکا ہے, آنے والا نہیں ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے میں جینا چاہیے. اب دیکھیں کہ دجال کیا ہے. میں نے اس پر بہت زیادہ غور کیا تو مجھے ایک کلو ملا, CLUE کلو. وہ کلو حدیث میں تھا. حدیث دیکھیے, حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں, تقریباً سب کتابوں میں دجال کا ذکر آیا ہے. قرآن میں دجال کا ورڈ نہیں ہے, قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے, لیکن حدیث میں تو بھری ہوئی ہیں روایتیں. تو حدیث میں آنے سے اس کا درجہ کم نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی یقین کے ساتھ ہمیں ماننا چاہیے جس یقین کے ساتھ قرآن کی کسی بات کو ہم مانتے ہیں, کیونکہ روایتیں بہت آئی ہوئی ہیں. تو بخاری کی ایک روایت میں مجھے ایک کلو ملا. وہ کلو یہ ہے کہ دجال آور ہوگا, الف عین واو رے, آور. آور کا مطلب ہے ون آئیڈ, ایک آنکھ والا. آور کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا. اور روایت یہ بھی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی, بائیں آنکھ ہوگی. اس سے مجھے کلو ملا کہ دجال کیا چیز ہے. دیکھیں دجال نام ہے اس بات کا کہ ون سائیڈڈ انٹرپریشن آف تھنگس, وہ چیزوں کا ایک طرفہ ڈسکرپشن دے گا, ایک طرفہ. یعنی دنیا کی باتوں کو ہائی لائٹ کرے گا اور آخرت کی باتوں کو ختم کر دے گا, دھیان میں آدمی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. یہ ہے ون سائیڈڈ انٹرپریشن آف لائف, کہ آپ دنیا کے بارے میں خوب سوچیں اور آخرت کے بارے میں کچھ نہ سوچیں. یہ کرے گا وہ, اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ انٹرپریشن آف لائف. یہ میں اسے سمجھاؤں کہ شیطان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ایک آنکھ والا ہوگا, ون آئیڈ ہوگا, اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ون سائیڈڈ انٹرپریشن دے گا لائف کا, ون سائیڈڈ ڈسکرپشن دے گا زندگی کا. اب میں نے اس پر اور مزید غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کب سے شروع ہوا. یہ شروع ہوا ہے اب سے پہلے 400 سال پہلے, تقریباً 450 سال پہلے یہ گلیلیو سے شروع ہوا. گلیلیو کو آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کا وہ فائنڈر مانا جاتا ہے, فاؤنڈر, یعنی فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے گلیلیو کو, جو اٹلی کا بہت بڑا اسٹرانومر تھا جس نے پہلی بار ٹیلیسکوپ سے آسمان کو دیکھا. تو اس کو بہت بڑا درجہ مانا جاتا ہے سائنس میں. گلیلیو نے کیا کیا, اس نے ڈول اس کو اس نے وہ فلاسفی چلائی اس کو کہا تھا ڈولیزم, ڈولیزم سنویت. ڈولیزم کا مطلب ہے کہ چیزوں کو دو میں بانٹ دینا. یعنی اس نے یہ کیا کہ سائنس کی جو اسٹڈی ہے اس کو اس نے بتایا کہ سائنس کی اسٹڈی ان چیزوں میں رہے گی جو میزریبل ہیں, جو نان میزریبل ہیں وہ سائنس کے اسٹڈی سے باہر رہیں گے. یہ بہت ہی بڑا ایک نیا زمانہ آیا ہے ان ہسٹری آف تھاٹ میں. گلیلیو سے پہلے یہ ڈولیزم موجود نہیں تھا. چیزوں کو لوگ ہولسٹک وے میں سوچتے تھے, ہولسٹک وے میں. لیکن گلیلیو نے یہ کیا کہ اس نے چیزوں کے کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا اور کوانٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا, یعنی کوالٹی الگ اور کوانٹیٹی الگ. جیسے مثال کے طور پر پھول ہے, پھول کی ایک کیمسٹری ہوتی ہے, ایک اس کا فریگرنس ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ فریگرنس سائنس کی اسٹڈی کا سبجیکٹ نہیں ہے, اس کی کیمسٹری سبجیکٹ ہے اس کا. ایسی ساری چیزیں تو کوالٹی کو کوانٹیٹی سے الگ کر دیا گیا. یہ بہت سیدھی سی بات لگتی ہے لیکن اس میں سارا معاملے الٹ پلٹ گیا, وہیں سے دجالی شروع ہوئی. یعنی خود سائنس میں یہ کیا گیا کہ سائنس میں ون سائڈڈ اسٹڈی ہوئی, یعنی چیزوں کی جو چیزوں میں جو میننگ ہے, چیزوں میں جو کوالٹی ہے چیزوں میں, اس کی اسٹڈی سائنس سے باہر قرار دے دی گئی. اور اس کا جو فزیکل آسپیکٹ یا کیمیکل آسپیکٹ تھا اس کی اسٹڈی سائنس میں ہونے لگی. اس طرح سے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ویلوز ختم ہو گئی زندگی سے, یعنی ویلوز ختم ہو گئی. اس سے پہلے انسان میں یہ ڈوالٹی نہیں تھی تو ویلوز باقی تھیں. انسان جو ہے ویلو کانشیس ہوا کرتا تھا, اب ویلو کانشیس ہونا ختم ہو گیا. تو پہلا دور جو تھا اس میں دیکھیے, ہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈوالزم جو ہے, ڈوالزم ایک آج ایک پوری فلاسفی ہے. آپ اگر دیکھیں انسائیکلوپیڈیا میں یا انٹرنیٹ میں تو آپ کو معلوم ہو کہ ڈوالزم ایک پوری فلاسفی ہے, یعنی زندگی کے چیزوں کو دو میں بانٹنا. یعنی جو اس کا فزیکل آسپیکٹ تھا, کیمیکل آسپیکٹ ہے یا مٹیریل آسپیکٹ جو ہے اس کو لینا, اور اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے اس کی میننگ, اس کے ویلو, اس کی کوالٹی, اس کو چھوڑ دینا. پوری آج زندگی آپ دیکھیے ماڈرن جو سولائزیشن ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے. اس آسپیکٹ کو ماڈرن انسان نے چھوڑ دیا, اب صرف یہ ہے کہ مٹیریل انجوائمنٹ, مٹیریل پلیزر, یہ اس انسان کا سب کچھ بنا ہوا ہے. تو یہ سیکولر فیلڈ میں ہوا اور ریلیجس فیلڈ میں بھی یہی ہوا. میں چند آپ کو اس کا اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو ڈولٹی چلائی گئی تو اس میں ایک پورا فلاسفی بنی جس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیریزم, جس کو کہ بینتھم نے شروع کیا, میکیاولی نے اس کو آگے بڑھایا. تو یوٹیلیٹیریزم یعنی فائدہ, افادیت, جس میں فائدہ ہے وہ لینا, باقی فائدہ اس کو چھوڑ دینا. تو یعنی مٹیریل گین جس میں ہے, مٹیریل انٹرسٹ جس میں ہے اس کو لینا بس, باقی جو ویلو والی باتیں ہیں, جو میننگ کی باتیں ہیں, جو کوالٹی والی باتیں ہیں, جو ریلیجس باتیں ہیں, جو اسپرچل باتیں ہیں اس کو چھوڑ دینا. یہ یوٹیلیٹیریزم یہ چھا گیا انسان کے اوپر, یہ ڈوالسٹک آسپیکٹ جو ہے انسان کے اوپر چھا گیا. آج جس کو دیکھیے, اگر آپ سے بات کریں اسپرچولیٹی کے تو اس کو کہے گا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور مٹیریل انٹرسٹ کی بات کریں تو خوب ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے. دنیا کی بات ہے کہ تو خوب ٹائم اس کے پاس ہے, آخرت کی بات ہے کہ تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہے ڈوالزم. تو یہ کیسے دنیا میں پھیلا, میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے کارل مارکس کو لیجیے آپ, جو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سوشلزم یا مارکسزم یا کمیونزم, اس میں کیا ہے, کارل مارکس نے چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا کہ اس نے کہا کہ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہی اصل ہے, مینز آف پروڈکشن, انسان کا مائنڈ, انسان کی پلاننگ, انسان کی سوچ, اس کو الگ کر دیا اس نے, مینز آف پروڈکشن ہی سب کچھ ہے. اس سے انسان ایک معاشی حیوان بن گیا, معاشی حیوان. تو آپ جانتے ہیں کہ 75 سال تک یہ باقاعدہ رول کرتا رہا یہ نظریہ, اب اس میں ڈکلائن آیا ہے لیکن اس کا اثر ابھی تک باقی ہے. تو ایک فکری دھارا تھا ڈوالزم کا, کہ مینس آف پروڈکشن کو الگ کر دیا اور انسان کی جو اس میں کنٹریبیوشن کو الگ کر دیا تو ویلو ختم ہو گئی, ریلیجن ختم ہو گیا. لینن نے کہا تھا کہ ریلیجن از دی اوپیم آف مائنڈ, کہ مذہب تو دماغی افیون ہے. تو سارے ویلو سسٹم ختم ہو گیا, سارا ریلیجن ختم ہو گیا, اسپرچولیٹی ختم ہو گئی, اب سب جو کچھ ہے وہ سب مینز آف پروڈکشن, یعنی ساری چیزوں کو کنٹرول میں دے دو اسٹیٹ کو, اور اسٹیٹ ہی رن کرے بزنس کو, رن کرے اگریکلچر کو, رن کرے انڈسٹری کو. تو سارا الٹ پلٹ دیا اس نے. اس کے بعد دیکھیے آپ ڈارون کو دیکھیے, ڈارون نے کیا کیا, ڈارون نے یہ کیا کہ انسان کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے اس کو لیا بس, اس کے سوا جو ہے اس کو چھوڑ دیا. یعنی ڈارونزم یا ایولیوشن تھیوری کس کو ایکسپلین کرتی ہے, آپ کی فزیکل اسٹرکچر ایکسپلین کرتی ہے کہ کیسے اسپیشیز بنی, کیسے چڑیا بنی, کیسے فش بنی, کیسے گوٹ بنی, کیسے بندر بنا, کیسے انسان بنا, یعنی اس کا فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ کیسے بنا یہ بتاتی ہے. اس کے باہر جو چیز ہے سوچ, انسان کی سوچ وہ کیسے بنی یہ اس کے اس سے باہر ہے. یہ کتنا بڑا ایک فرق آیا ہسٹری میں کہ انسان نام ہے مائنڈ کا, روح کا, سوچ کا, وہ سب ختم اس سے. اب دیکھیں کہ ایولیوشن سے جو چیز بنتی ہے جو کہتے ہیں یعنی نیچرل سلیکشن یا سروائیول آف دا فٹسٹ, وہ صرف فزیکل پروسیس ہی تک محدود ہے. وہ نیچرل سلیکشن کیا ہے, فزیکل پروسیس ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ فزیکل پروسیس ہے. لیکن اور جو چیزیں میں یہ سوچتا ہوں یہ کیسے ہوا, میری جو پسند ہے وہ کیسے آئی, میں ایک چیز کو ٹچ کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ کیسے آیا, میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور ملتا ہے وہ کیسے آیا, یہ ایولیوشن تھیوری سے باہر ہے, اس کا ایکسپلینیشن اس کا موجود نہیں ہے. تو کیا ایولیوشن تھیوری نے انسان کے فزیکل آسپیکٹ کو الگ کر دیا, اس کے انٹلیکچوئل آسپیکٹ کو الگ کر دیا, اور پھر ساری اسپرچولیٹی ختم ہو گئی, ویلو سسٹم ختم ہو گیا. یہی کام ہر ایک کرتا رہا جو بھی زون میں اٹھے. مثلا فرائیڈ کو لیجیے آپ, انسان کے اندر ایک ہوتا ڈیزائر, ایک ہوتا اس کا کانشنس اور پرنسپل. تو اس نے ڈیزائر کو الگ کر دیا اور کانشنس کو الگ کر دیا, جو میں چاہوں وہ میں کروں. اس نے یہ فلاسفی پیش کی کہ اگر آدمی پر روک لگائی جائے گی اس کی فریڈم پر تو اس کا گروتھ رک جائے گا. تو انلمیٹڈ فریڈم کو جائز کر دیا ہے. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے, یہ سینکڑوں لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ سب اس فلاسفی کو پڑھایا. تو سگمنڈ فرائیڈ کی فلاسفی میں انسان کا جو آسپیکٹ ہے ڈیزائر کا, چاہ کا, وہ تو سب کچھ ہو گیا, اور جو انسان کے اندر جو دوسرا ہے کانشنس ہے, سوچ ہے, پرنسپل ہے, ویلو ہے, وہ سب الگ ہو گیا, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. یہ ڈوالٹی. تو ڈوالٹی جو ہے وہ اس زمانے میں چھا گئی, جس کو بھی دیکھے وہ اس کا شکار ہے, چاہے وہ فلسفی کے ٹرم میں نہ جانتا ہو, اس میں نہ جب اتنا جانتا ہو تب بھی آپ کسی بھی انسان کو جو روڈ پہ چل رہا ہے اس کو پکڑیے, اسے بات کیجیے آخرت کی, جنت کی, تو بہت جلد وہ کہے گا کہ ہم جا رہا ہوں, آفس جا رہا ہوں, مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے. اسے سوچنا نہیں اس کے معاملے میں, اس کو اپنا بزنس دیکھنا ہے, اپنا جاب دیکھنا ہے, مٹیریل انٹرسٹ دیکھنا ہے, پیسہ دیکھنا ہے, اس کے لیے اس پر ٹائم ہے. لیکن آپ اگر بات کریں اس سے ویلوز کی, اس کی اسپریچولیٹی کی, خدا کی, جنت کی, آخرت کی, اکاؤنٹیبلٹی کی, تو اس کے پاس ٹائم نہیں ان باتوں کو سوچنے کے لیے. یہ ہے ڈوالٹی. تو یہ چلی تھی یعنی وہاں سے, یعنی گلیلیو سے, اب بالکل چھا گئی, وہی کلچر چھا گیا, وہی اسی کلچر کے تحت یہ کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ, مطلب مٹیریل جو انٹرسٹ ہے, مٹیریل جو انجوائمنٹ ہے, بس وہ ہمیں دیکھنا ہے. بس کل پرسوں میں ایک مشہور ایک لیڈی کا انٹرویو تھا اخبار میں, تو اسے کہا کہ مجھے تو دنیا میں انجوائے کرنا ہے, میرے انجوائمنٹ میں اگر اسپاؤز اگر روک بنتا ہے اس کو میں ڈمپ کر دوں گی. یعنی اگر اس نے شادی کی ہے, ایک اس کا ہسبینڈ ہے, اگر ریکارڈ بنتا ہے اس کے انجوائمنٹ میں, ہسبینڈ کو گڑھے میں ڈال دے گی وہ. یہ دور جدید کی سوچ ہے کہ مجھے اپنی چاہت پہ چلنا ہے, اپنی خواہش پوری کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ پر دوڑنا ہے, باقی کوئی ویلو میں اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے, کسی ویلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے, خدا اور آخرت وغیرہ یہ مجھے سوچنا نہیں اس کے بارے میں. تو یہ ڈوالٹی جو ہے, ڈوالٹی کے کا جو ایج ہے, ایج آف ڈوالٹی, اسی کے ہیرو کا نام ہے دجال, اسی کے چیمپئن کا نام دجال ہے. دجال کسی ایسا نہیں کہ انوکھے ایک چیز پیدا ہو جائے گی, دجال بڑے بڑے سینگ اس کی ہوگی, بڑے بڑے ہاتھ اس کے ہوں گے, کوئی ماسٹر ٹائپ کا کوئی چیز ہوگا, وہ ایسا نہیں ہے. یہی انسان جیسے انسان ہیں ایسے انسان, یہ ایک پروسیس تھا دجالی کا جو آدم سے شروع ہو گیا تھا, اب وہ بہت زیادہ یعنی اسکلفل طریقے سے کیا جانے لگا, وہ جسٹیفائڈ وے میں کیا جانے لگا, وہ آئیڈیلائزڈ وے میں کیا جانے لگا, وہ بس یہی فرق ہے. اب اس کا اثر مذہب تک پہنچا, مذہب میں دیکھیے جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی چیز ہے. پولیٹیکل انٹرپریٹیشن نے کیا کیا, اسلام کے ساری وہ ویلو جو ہیں, تقویٰ اور خشوع اور خضوع اور اخبات اور خدا سے محبت, خدا سے خوف اور جنت, ہو یہ سب سیکنڈری بن گئی. آپ ان لوگوں سے کبھی بھی ملیے جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن سے انفلوئنس ہوئے ہیں, تو خوب باتیں کریں کہ وہ امریکہ ظالم ہے, یہودی ظالم ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے. خوف خدا کوئی بات نہیں کریں گے, خوف خدا کوئی بات ہی نہیں ہے. اب جب چاہے تجربہ کر لیجئے ان لوگوں سے جو پولیٹیکل انٹرپریشن کا شکار ہیں, سب چیز سیکنڈری بن گئی ان کے یہاں. یعنی وہی ڈوالٹی جو تھی, وہی ڈوالٹی یہاں بھی آ گئی کہ انہوں نے الگ کر لیا اس آسپیکٹ کو جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے, اسی پہ جی رہے ہیں, اس کے لیے وہ گن چلا رہے ہیں, بم چلا رہے ہیں, سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں, وہی ان کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ ہے دجالی کا, دجالی نام ہے اس بات کا کہ انسان کو یعنی فلسفائزڈ ایول میں پھنسا دیا جائے, آئیڈیلائزڈ ایول میں پھنسا دیا جائے, جسٹیفائڈ ایول میں پھنسا دیا جائے, اور آدمی وہ کرے اور سمجھے کہ ہم تو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں. یہ زمانہ اس کے کلمیشن کا زمانہ ہے. حدیث کے مطابق دجال آئے گا بالکل قیامت کے قریب, جب قیامت آنے والے ہوگی تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا. تو اب تو سارے سائن جو ہے قیامت کے حدیث سے ہمارے شروع ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت قرآن مجید میں ہے سورہ انبیاء میں چیپٹر نمبر 21 میں, اخترفت الساعۃ, کیا ہے وہ, کیا ہے وہ, ہاں, اخترب للناس حسابہم فی غفلۃ مورزون, اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ہیں, اخترب للناس حسابہم فی غفلۃ مورزون, ڈومز ڈے از ویری نیئر, کوئی سننے والا نہیں. اور قیامت قریب آ گئی اور کوئی سن نہیں رہا, سب اعراض کر رہے ہیں اس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو دجال کا زمانہ آ چکا, دجال ظاہر ہو چکا. اس نے انسان کو اس طریقے سے ایسی آئیڈیالوجی سے پھنسایا کہ وہ خدا سے دور ہو گیا. جنت اس کے لیے سوچنے کی چیز نہیں رہی, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سوچنا اس کے لیے ٹائم نہیں رہا. یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے یہاں بھی میں بیٹھتا ہوں جب تو کوئی خدا کا ذکر نہیں, خدا کا خوف کا کوئی ذکر نہیں, جنت کا کوئی ذکر نہیں. جو نمازیں پڑھتے ہیں باقاعدہ, وہ بھی ایک ریچول, سیٹ آف ریچولس ہے. حدیث میں آتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے بارے میں ہے وہ بات, کہ مساجد معامرا وہ خراب میرا خدا, کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی اور اس میں ہدایت سے خالی ہوں گی. وہ ایک زمانہ آئے گا جب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی اور ہدایت سے خالی ہوں گی. جب اس میں ہدایت نہ ہو, جب وہاں تقویٰ نہ ہو, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے المساجد بیوت المتقین, مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں, مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں, یعنی تقویٰ کا سینٹر ہے. تو مسجد میں اگر تقویٰ پایا جائے تو وہ نماز نماز ہے, ورنہ وہ نماز نماز نہیں ہے. آج کے مسجدوں میں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے, کچھ بھی وہاں تقویٰ کی بات نہیں, تقویٰ کا ماحول نہیں, تقویٰ کا کوئی وہاں پر چرچا نہیں. ایک ریچول ہے, ایک کلچر ہے, نماز اس بارے میں ایک کلچر ہے, کلچر ایک کلچر کے طور پر جگہ ادا کر لیا لوگوں نے, اس کے بعد باہر چلے آ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا جس جو بالکل کلیئر ہے کہ قیامت قریب آ گئی, قیامت قریب آ گئی, دجال بھی ظاہر ہو چکا. جب قیامت قریب آ گئی تو دجال کب آئے گا؟ ایک بہت ہی کلیئر حدیث, دو دو چار کی طرح سے. یہ حدیث جو ہے میں انشاءاللہ پوری کی پوری اپنے میگزین میں چھاپوں گا. بہت سی حدیثیں ہیں, اس میں سے ایک بتا رہا ہوں آپ, بہت سی حدیثیں ہیں. اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے بارے میں کہ پانی ڈراٹ آئے گا, ڈراٹ یعنی قحط, تین قحط آئیں گے. قحط مین ڈراٹ, سوکھا. تو تین سوکھا کے زمانہ آئے گا. پہلے سوکھے کے زمانے میں ایک سلس واٹر ختم ہو جائے گا, ون تھرڈ واٹر ختم ہو جائے گا. اس کو آپ سنیے بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ. پہلا جو سوکھا پڑے گا, پہلا جو ڈراٹ آئے گا, اس میں ون تھرڈ پانی ختم ہو جائے گا, نباتات ختم ہو جائیں گی, سبزیاں ختم ہو جائیں گی, حیوان مرنے لگیں گے. پھر دوسرا سوکھا پڑے گا, دوسرا ڈراٹ آئے گا, جب ٹو تھرڈ واٹر ختم ہو جائے گا, ٹو تھرڈ واٹر, اور پھر سبزیاں ختم ہوگی, جانور انسان سب پہ اثر پڑے گا اس کا. پھر تیسرا دوبارہ آئے گا اور پانی بالکل ختم ہو جائے گا. پہلے تین پیریڈ ہیں, پہلے پیریڈ میں ون تھرڈ واٹر ختم ہو جائے گا, دوسرے پیریڈ میں ٹو تھرڈ واٹر ختم ہو جائے گا, اور آخری پیریڈ میں نو واٹر کا زمانہ آئے گا اور سب ختم ہو چکے ہوں گے, وہی قیامت شروع ہو جائے گی. یہ حدیث ہے, حدیث. اب آج کیا ہو رہا ہے دیکھیے, یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پانی ہی پہ ہماری زندگی ہے, پانی نہیں تو لائف نہیں, سب لوگ جانتے ہیں. پانی لائف ڈپینڈ کرتی ہے پانی کے اوپر, چاہے پلانٹ ہوں, اینیمل ہوں یا انسان ہو, پانی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. پانی نہیں تو سب ختم. رحیم خان خان نے بہت صحیح کہا تھا کہ رحمن پانی راکھیو, بن پانی سب سون. رحمن پانی راکھیو, بن پانی سب سون. تو آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ زندگی جو ہے وہ پانی پر بیس کرتی ہے. اب کیا ہے گلوبل وارمنگ سے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جب پانی سب سالٹی تھا, سمندروں میں سارا سارا پانی سالٹی تھا, سمندروں میں بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جب پیدا کیا پانی بہت پہلے, تو پانی سمندروں میں بھر گیا اور سب سالٹی تھا, یعنی پریزرویٹیو کے طور پر اس میں 10% نمک ملا دیا گیا تھا. پھر آپ جانتے ہیں کہ بارش ہوئی, رین کا ایک ریورسل پروسیس ہے, وہ پروسیس چلایا اللہ تعالیٰ نے اور ڈیسیلینیشن ہوا, فریش واٹر ہمیں آیا. تو فریش واٹر ندیوں میں آیا, تالابوں میں آیا, اور بہت بڑا اس کا ایک اسٹوریج ہو گیا پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر کی شکل میں. وہ سال بھر دھیرے دھیرے بہ کر کے چشموں کی شکل میں آتا تھا ہماری کھیتوں میں, ندیوں میں, یہ سسٹم چل رہا تھا. گلوبل وارمنگ میں کیا ہوا ہے کہ وہ پروسیس تیز ہو گیا, یعنی گلیشیئر زیادہ میلٹ ہونے لگے, بہت میلٹ ہونے لگے. اب تو بہت زیادہ میلٹ ہو چکے ہیں گلیشیئر, میلٹ ہو کر کے آتے ہیں ندیوں میں, ندیوں جاتے ہیں اس میں سمندر میں, یعنی فریش واٹر دوبارہ سالٹی واٹر بن رہا ہے, اور دن بدن وہ اسٹوریج ختم کم ہو چلا جا رہا, گلیشیئر بہت ہی کم ہو چکے ہیں. پولر جو پول پر جو آئس گیپ ہے وہ پگھل رہی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں یہ تھا کہ سارا پانی سالٹی تھا, جو پھر بارش کے بعد 3% پانی جو آیا زمین پر وہ فریش واٹر تھا. 97% واٹر سالٹی تھا, پھر بھی 97% واٹر سمندروں میں اسٹور تھا, اور اس میں سے 3% پانی فریش واٹر بن کر کے آیا ہمارے پاس, چشموں میں, ندیوں میں, زمین کے نیچے. اب جو ہے, ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ گنگا کا پانی اور جمنا کا پانی آدھے زیادہ سوکھ چکا ہے. اسی دلی میں آپ جائیں تو بتکل لیک اور سورج کن میں پانی ہوا کرتا تھا, سوکھ چکے ہیں وہ, کتنے تالاب ادھر ادھر سب سوکھ چکے ہیں. پانی کے نام پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ حیدرآباد میں, بھوپال میں بڑے بڑے تالاب بنائے تھے نواب نے, سب سوکھ گئے ہیں. دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے. اسی بلڈنگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. 25 سال پہلے یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی, یہاں پر ہم نے بیسمنٹ بنوایا, بیسمنٹ میں پانی آ گیا. یہاں نیچے بیسمنٹ ہے, وہ پانی بالکل بھر گیا جھیل کے طریقے سے. تو انجینئر بلایا گیا, انجینئر نے کہا کہ یہ تو آپ کی بلڈنگ تو فلوٹنگ اسٹیٹ میں ہے, سب پانی پانی نیچے ہے, پانی کے اوپر یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی کب تک رہے گی, یہ اس کو پھر سے بنانا پڑے گا آپ کو. بیسمنٹ جو تھا وہ پانی پر تھا, بالکل بھرا ہوا تھا پانی اسی بیسمنٹ میں, موٹر سے پانی نکالنا پڑا ہمیں. آج جانتے ہیں اسی بلڈنگ کے نیچے پانی اتنا نیچے جا چکا ہے, اتنا نیچے کہ اب ایک اور بیسمنٹ بن سکتا ہے, یہاں پر دو بیسمنٹ نیچے بن سکتے ہیں کیونکہ پانی نیچے چلا گیا. اس پانی کے 1/3 سے زیادہ پانی دنیا کا جا چکا ہے سمندروں میں. حدیث میں تو یہ ہے کہ قحط پڑے گا, پانی ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ پانی فریش واٹر پگھل کر جائے گا اور سمندروں میں مل جائے گا, دوبارہ سالٹی واٹر بن جائے گا. تو یاد رکھیے, جو پہلا جو حدیث میں جو بتایا گیا سلس واٹر والا زمانہ, وہ تو ہو چکا, آلریڈی ہو چکا, وہ بیت چکا. وہ کہ 3 ڈراٹ بتائے گئے ہیں, 3 ڈراٹ. پہلے ڈراٹ میں 1/3 واٹر ختم ہو جائے گا, دوسرے ڈراٹ میں 2/3 واٹر ختم ہو جائے گا, تیسرے ڈراٹ میں ایک دم ہی ختم ہو جائے گا, نو واٹر سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ ہو چکا, ایک زمانہ گزر چکا ہے ایک زمانہ. تین پیریڈ میں سے ایک پیریڈ گزر چکا آلریڈی, کیونکہ ون تھرڈ پانی تو ختم ہو چکا ہے, ون تھرڈ سے زیادہ. ابھی ایک سیمینار تھا دلی میں, وہ بیچارہ بول رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ گنگا کا پانی مور دین 50% ختم ہو چکا ہے اور جمنا سوکھی گئی تقریباً. ایسے دنیا بھر میں حال ہو رہا ہے. تو جس چیز کو حدیث میں ڈراٹ کہا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فریش واٹر پگھل کر دوبارہ سمندر میں چلا جائے گا اور سالٹی واٹر بن جائے گا, وہی ہو جائے گا جو کالریج کے جو پوئم ہے, واٹر واٹر ایوری ویئر, ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. میں پانی پیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا اگر پانی ختم کر دے کیا حال ہوگا ہمارا, اور ختم ہوا چلا جا رہا. ہوش میں آنے, ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. وہی حد, وہی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب وقت آ چکا, آ چکا وقت حساب کا, اور لوگ جو ہے سن نہیں رہے باتوں کو, سن نہیں رہے باتوں کو, ہوش میں نہیں آ رہے. تو یہ بالکل دو دو چار کی طرح سے صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ حدیث میں بتایا گیا تھا کہ پانی جس پہ ڈپینڈ کرتی ہے زندگی وہ تین پیریڈ میں ختم ہو جائے گا. تو پہلا پیریڈ ہو چکا, اب ہم سیکنڈ پیریڈ سے گزر رہے ہیں, اور اس کے بعد تھرڈ پیریڈ جب آئے گا تو ختم ختم قصہ ہے. تو یہی وہ زمانہ ہے جس میں کہ حدیث میں آیا کہ مہدی پیدا ہوں گے, مسیح پیدا ہوں گے, اور اس میں ہے کہ دجال کو قتل کریں گے. میں حدیث, ایک حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم, میں اس کے مطابق حدیث کے مطابق سمجھتا ہوں کہ مہدی اور مسیح ایک ہی پرسنالٹی ہیں. یہ حدیث میں موجود ہے یہ حدیث کہ مہدی اور مسیح دو الگ پرسنالٹی نہیں ہیں, ایک ہی ہیں. تو وہ ہے کہ قتل کریں گے دجال کو. میں سمجھتا ہوں کہ قتل کے معنی یہ نہیں کہ فزیکلی قتل کریں گے, ان کو ایکسپوز کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیے, اگر کسی کو فزیکلی قتل کیا جائے تو وہ تو شہید ہو جاتا ہے, مارٹائر ہو جاتا ہے. ایک لیڈر کو, یعنی دجال کا کانسیپٹ جو حدیث میں آتا ہے, ایک لیڈر ہوگا جس پر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ حدیث میں آیا ہے یہ بات کہ دجال کے ساتھ ایک کراؤڈ ہوگا, اس کے معنی کہ وہ لیڈر ہوگا. آپ لیڈر کو اگر فزیکل قتل کریں فزیکلی, تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ تو شہید بن جاتا ہے, وہ مارٹائر بن جاتا ہے. پاکستان میں بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اور بڑا بھٹو جو بن گیا, اس کی لڑکی بھٹو سپر بھٹو بن گئی اور سب سے بڑی پارٹی بن گئی پاکستان میں اسی کی. جہاں بھی کہیں یاد رکھیے, لیڈر کو جب قتل کیا گیا ہے تو سپر لیڈر بن گیا ہے, وہ مرا ہوا لیڈر سپر لیڈر ہوتا ہے. تو دجال کو فزیکلی قتل کرنے سے کوئی مطلب ہی نہیں, اور جب وہ ڈیسیو کرے گا تو اسے ڈسیپشن کو قتل کرنا ہے. دجال جو ہے وہ کوئی ملٹری جنرل نہیں ہوگا, حدیث میں نہیں بتایا گیا ملٹری جنرل ہوگا, وہ ڈیسیو کرے گا. ڈیسیو, دجال کے معنی ہوتے گریٹ ڈیسیور. تو اس کے اس کے اس کے اس کا جو اس کی جو ڈیسیونگ آئیڈیالوجی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو. ڈیسیونگ آئیڈیالوجی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہدی اور مسیح کا جو رول ہے وہ ہے دجال کو ایکسپوز کرنا, ادراج کا لیول پر اس کو ختم کرنا, لوگوں کے دماغوں سے اس کی اہمیت کو نکالنا, یہ ہے اس کا قتل. یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. آپ ایسا مت کیجئے کہ آپ انتظار میں رہیں, انتظار میں رہیں یہاں تک اسرافیل کا سور پھونک جائے, ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم لوگ جو انڈیا میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. آج صبح میرے پاس ٹیلی فون آیا ہے عرب سے, ایک صاحب کا, ہمارے ساتھی ہیں وہ, انڈیا میں پیدا ہوئے, اب عرب میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر عرب میں بہت سے پاکستانی, کئی ہزار پاکستانی جو ہے وہ انلیگل رہ رہے تھے وہاں پر, انلیگل. تو وہاں کی گورنمنٹ نے انہیں کہہ دیا کہ تم نکل جاؤ, واپس جاؤ. گئے, ڈپورٹ کیے جانے والے تھے وہ سارے لوگ. انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا کام کیا جو کہتے ہیں استرحام. استرحام مانے ہوتے ہیں یعنی رحم چاہنا, یعنی ٹو سیک مرسی. استرحام کو مانے ہوتے ہیں ٹو سیک مرسی. تو انہوں نے استرحام کا ایک موومنٹ چلائی باقاعدہ گورنمنٹ سے کہ آپ ان لوگوں کو مرسی کیجئے, یہ لوگ جو ہیں واپس جائے کیا کریں گے. اور انہیں گدے کے پورا آفیشیل لیول پر انہوں نے کوشش کی اور وہ سب لوگ وہاں پر لے لیے گئے, واپس ڈپورٹ نہیں کیے گئے وہ. تو پاکستان کا سفیر جو وہاں پر ہے اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم آپ کو پاکستان کی وہ دیتے ہیں آزادی شہریت, سٹیزن شپ, آزادی شہریت سٹیزن شپ دیتے ہیں ہم آپ کو. آفر کیا اس نے, انہوں نے کہا کہ مجھے دو کنڈیشن میری ہے, اگر ہو تو میں تو لینے آپ کا آفر لینے کو تیار ہوں. کہا کہ وہ کیا, کہا کہ انڈیا میں میں, وہ انڈین ہیں رہتے ہیں عرب میں ہمارے ساتھی ہیں, انڈیا میں میں مہاتما گاندھی پر تنقید کر سکتا ہوں, انڈیا میں میں کہہ سکتا ہوں کہ مہاتما گاندھی جو کچھ کیا وہ ایک کو تھا, وہ ریولیوشن نہیں تھا اور میری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. انڈیا جو راشٹرپتا ہے گاندھی اس ملک کے, اور پر ہم تنقید کرتے ہیں, ہماری کوئی پکڑ تھکڑ نہیں. کیا ہم پاکستان میں آپ کے قائد اعظم پر تنقید کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں قائد اعظم نہیں تھے, وہ قائد اصغر تھے؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں کھلے طریقے سے, اجازت دیں گے مجھ کو آپ؟ یعنی گاندھی جو ہے انڈیا کا راشٹرپتا ہے, اس پر ہم تنقید کرتا ہوں, پھر بھی میں انڈیا میں زندہ ہوں, اور آپ کے ملک میں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جناح صاحب جو ہے قائد اعظم نہیں تھے, وہ قائد اصغر تھے؟ آپ اجازت دیں گے مجھ کو وہاں پر؟ دوسری بات انہوں نے کہی کہ انڈیا میں ایک شخص نے ایک میگزین نکالا, اس کا نام تھا مسلم انڈیا, مسلم انڈیا, اسی دلی سے. کیا آپ وہاں کے ہندوؤں کو اجازت دیں کہ وہ ہندو پاکستان نکالیں اس نام سے میگزین؟ انڈیا میں ایک مسلمان پرچہ نکالتا ہے, اس کا نام رکھتا ہے مسلم انڈیا. کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ پاکستان میں ہندو ایسا پرچہ نکالے, ایسا میگزین, اس کا نام ہو ہندو پاکستان؟ تو ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک قصہ بتایا انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر. تو بڑے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ انڈیا میں آپ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, جہاں آزادی ہے, جہاں اپرچونیٹیز ہے. یعنی ہندو لوگ یہاں سیمینار کرتے ہیں, ہم کو بلاتے ہیں وہاں کے, آئیے اسلام کے بارے میں بتائیے, ہمارے لٹریچر ہمارے ساتھی لے جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہاں کوئی روک ٹوک نہیں, کچھ بھی روک ٹوک نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی کہ ہم انڈیا میں پیدا کیے گئے. میں ساری دنیا میں گیا ہوں تقریباً, کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے ہمارے لیے دا ورک کے لیے اتنا اچھا جتنا کہ انڈیا ہے, ذرا بھی مجھے شک نہیں. ایک حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ہند کی طرف سے مجھے علم کی خوشبو آتی ہے, علم کی ہوائیں آتی ہیں. کیا الفاظ ہیں صاحب؟ اجدو ریحل علم من بلاد الہند, اجدو ریحل علم من بلاد الہند, یعنی ہند کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے مجھے علم کی ہوائیں آتی ہیں. اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ اسلام کی دعوت جو اعلی علمی سطح پر اٹھائی جائے گی سائنٹیفک دور میں, جو ماڈرن ایڈیم میں, سائنٹیفک ایڈیم میں اٹھائی جائے گی, وہ انڈیا میں ہوگی, وہ کام یعنی اسلام کی دعوت قدیم زمانے میں ٹریڈیشنل انداز میں کی گئی، دور ٹریڈیشنل دور تھا وہ، اب دور سائنٹیفک دور ہے. تو دو ایج ہیں اسلام کے، ایک ہے سائنٹیفک ایج، ایک ہے ٹریڈیشنل ایج. تو اسلام کا دعوتی کام اس سے پہلے ٹریڈیشنل ایج میں ہوا تھا، ٹریڈیشنل ایڈیم میں ہوتا تھا. تو اسلام نے فرمایا، میرے دیکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سائنس کا زمانہ آئے گا، اس کی ضرورت ہوگی کہ سائنٹیفک ایڈیم میں اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، وہ انڈیا میں یہ کام ہوگا. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انڈیا میں پیدا کیا، جہاں فریڈم ہے، جہاں اپرچونیٹیز ہیں، جہاں مواقع ہیں. اس کا شکر کیجیے، اس کا شکر کیجیے. مجھے میرے ایک ساتھی نے جو ہماری ٹیم کے یہاں موجود ہیں، وہ انہوں نے مجھے ایک بات دیا، مجھے بہت ہی خوشی اس پر ہوئی. ان کا کہا جو ٹیم ہے یہ، اس ٹیم میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی کہ انسینٹیو جاگ پڑا ہے خود کرنے کا کام، مطلب ایک ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، اپنے انسینٹیو سے وہ کام کرنے کا. اور اس کے میں کئی نمونے دیکھے کہ میرے کہے بغیر لوگ اپنے انسینٹیو سے دعوتی کام کر رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا فنامنا ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے. بہت پہلے، بہت پہلے عرب میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بہت اچھا، آپ کے پاس لٹریچر ہے وغیرہ، لیکن آپ پروگرام کیا ہے پروگرام؟ تو میں نے کہا تھا کہ وہ عربی میں وہاں پر پارٹی تھی، عربی میں پروگرام کو برنامج کہتے ہیں، برنامج. تو میں نے کہا کہ برنامج ہونا ہوا اعداد المبرمجین، ہمارا پروگرام پروگرام میکرز انسان بنانا ہے، ایسا انسان بنانا جو پروگرام میکرز ہو، خود پروگرام بنائیں وہ. تو مجھے یہ جب یہ آج کل جو ہمارے ہاں جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ واقعی پروگرام میکر اللہ نے بنا دیا آپ لوگ. ایک ایک ہماری ٹیم کے ایک ایک فرد خود سوچتا ہے، خود اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، خود اس کو لے کر کے آگے بڑھاتا ہے. یہ بالکل عجیب انوکھی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے تو کل میں یہاں اپنے بارجے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے گھر کا جو بارجہ ہے بالکنی، تو میں وہاں سوچ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ خدایا ہماری یہ ٹیم ہے، یہ اس ٹیم کے لیے جنت لکھ دے. ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. اس وقت میری زبان سے نکلا کہ خدایا تیرے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے اتحال کلمہ ہوگا، لا یبقى بیت مطر ولا بور علی الارض، لا یبقى علی وجہ الارض بیت مطر ولا بور الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، کہ زمین پر ایک بھی گھر چھوٹا یا بڑا نہیں بچے گا جہاں ورڈ آف گاڈ داخل نہ ہو جائے، ورڈ آف گاڈ. تو پہلی بار ہسٹری میں ایک ایسا قرآن کا ترجمہ چھپا تیار ہوا انٹرنیشنل لینگویج میں، انگلش آج کی انٹرنیشنل لینگویج میں، اس میں بہت ہی کلیئر لینگویج میں، بہت ہی صحیح لینگویج میں، بہت ہی سمپل لینگویج میں، کہ ہر آدمی اس کو پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا وہ ترجمہ خدا کے پھل سے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھ خدا، تیرے کچھ عزیز بندوں نے یہ ترجمہ تیار کیا، تیرے کچھ عزیز بندوں نے اس کو چھاپا، وقت کا جو اعلیٰ اسٹینڈرڈ ہے چھپائی کا، اس پر چھاپا اس کو، پھر تیرے کچھ بندے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو میں نے کہا خدا ان کی بہت اسپیشل مدد فرما، کیونکہ اگر تو نے ان کی مدد نہیں کی تو تجھ کو اس تغالی کلمہ سے پہلے ہی جلد رہے گا قیامت لانی پڑے گی، قیامت تو آنی ہے لیکن قیامت سے پہلے تغالی کلمہ ہونا ہے، وٹ آف گارڈ جو حجر میں داخل ہو جائے. میں نے کہا کوئی دوسری ٹیم اٹھنے والی نہیں نظر آتی مجھے دنیا میں، کوئی بھی ٹیم نہیں, کوئی انسان نہیں جو اس کی تڑپتا ہو, انسانوں کے اس کے دل میں انسانوں کا درد ہو, جو تڑپتا ہو کہ لوگوں تو ہم بتا دیں اللہ کی اسکیم, کرسی پلان آف گاڈ, جنت اور دوزخ کا معاملہ. کچھ نہیں, کوئی تڑپنے والا نہیں, کوئی انسانوں کے لیے تڑپنے والا نہیں. کسی کے اندر میں نہیں پایا اسکیم کے باہر جو انسان کی محبت اس کے دل میں ہو. کہ محبت نہیں تو آپ دعوتی کام کیا کریں گے. تو ایک دیوانگی کے عالم میں میرے زبان سے نکلا کہ خدایا اس ٹیم کی اگر آپ نے مدد نہ کی, اور اس ٹیم اگر یہ کام انجام نہ دے سکی ادخال کلمہ والا, تو آپ کو اپنی اسکیم بدلنی پڑے گی. نعوذ باللہ, قیامت کو ادخال کلمہ سے پہلے برپا کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی اٹھنے والا دکھائی نہیں پڑتا. شاید دنیا میں کوئی نہیں نظر پڑتا جو تڑپ ہے انسان کے لیے, جو تڑپ ہے کہ انسان جہنم میں نہ جانے پائے. میں تو کوئی نظر نہیں آتا. لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایسے انسان ہے کہ تو مجھے بتائیے, کا ٹیلی فون نمبر بتائیے, اسے میں بات کروں گا. تو بہرحال میں ظاہر طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دجال ظاہر ہو چکا. گلوبل وارمنگ کے ذریعے سے جو پانی ختم ہو رہا ہے, سب سمندروں میں چلا جا رہا ہے, یہ اس کا سائن ظاہر ہو چکا. اب کام زیادہ دور نہیں ہے. آپ لوگ جو یہ ٹیم ہے, اس ٹیم کو اب سب کچھ اپنا جھونک دینا ہے اسی کام میں, دعوتی کام میں, کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم نہیں ہے. اور مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ لوگ جتنا زیادہ اس میں آگے بڑھیں گے اتنی اللہ تعالیٰ عاقبت فرمائیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو خدا اس کی طرف اور کئی قدم آگے بڑھ کر آتا ہے. بندہ اگر دھیرے دھیرے چل کر جاتا خدا کی طرف, تو خدا تیز چل کر اس کی طرف آتا ہے. تو اگر آپ اس کام میں اپنے آپ کو جھونکیں, جھونکے کے لفظ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ مجھے اس سے پہلے میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو, کسی دلی میں, دلی میں ایک اندرا گاندھی نے ایک زمین دی تھی مسلم سینٹر کے لیے, تو وہ پڑی ہوئی تھی بہت برسوں تک, وہاں پہ کچھ بن نہیں پایا تھا. تو ایک صاحب داخل ہوئے اس میں, انہوں نے کہا کہ آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز. اور آج وہاں پر شاندار بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کو اس میں جھونک دینا ہے اسی کام میں, تاکہ قیامت سے پہلے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں یہ پروسیس تو رکنے والا نہیں ہے. اب تمام سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریورس ڈائریکشن میں نہیں چلا سکتے گلوبل وارمنگ کو. تمام سائنٹسٹ, پولیٹیشین تو بولی بولتے ہیں ایسی, لیکن کوئی سائنٹسٹ نہیں بولی بول رہا ہے ایسا. دیکھیں ایک فرق ہے, ایک پولیٹیشین کی بولی, ایک سائنٹسٹ کی بولی. گلوبل وارمنگ کے بارے میں سائنٹسٹ کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو ریورس ڈائریکشن چلا سکتے ہیں. پالیٹیشین ایسی بولی بولتے ہیں, پالیٹیشین تو ایکسپرٹر ہوتے ہیں, ان کی بولی کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے معنی کہ جو پروسیس چل چکا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے, رکنے والا نہیں ہے. یہ تو ون تھرڈ واٹر ختم ہو چکا, ٹو تھرڈ واٹر اب ختم ہونا شروع ہو گیا, ایک پانچ وہاں تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے بعد دو واٹر والا زمانہ آ جائے گا, اس کے بعد قیامت آ جائے گی. مجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے دو دو چار کی طرح یہ بتاتی ہے کہ وہ پروسیس شروع ہو چکا. اب ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے, اب ہمیں نہ دجال کا انتظار کرنا ہے نہ مادی مسیح کا انتظار کرنا ہے, بس اپنے آپ کو جھونک دینا ہے دعوتی کام کے لیے, کیونکہ آپ اب ٹائم نہیں ہے. اس حدیث کو اگر آپ چاہیں پڑھنے کے لیے تو میرے پاس آئیں میرے آفس میں, میں آپ کو کتاب میں دکھاؤں گا یہ حدیث. اور بھی بہت سارے حدیث ہیں, لیکن یہ حدیث دو تو چار کی طرح بالکل بتا رہی ہے. ایک سلس واٹر پہلے ختم ہوگا, پھر سلسین ختم ہوگے واٹر کے, اور پھر اس کے بعد بغیر واٹر کا زمانہ آ جائے گا. واٹر نہیں تو لائف نہیں, آپ غور کیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی, ایک ہوا چلے گی اور سارے نیک لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی, اس میں سارے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد صرف شریر لوگ باقی رہیں گے, شریر اشعار الناس, ان کے اوپر قیامت آئے گی. مطلب وہ جو زلزلہ ہے, وہ جو آخری ہولناکی ہے, وہ اس کو فیس کریں گے وہ لوگ جو جن کو اشرار کہا گیا حدیث میں. باقی جو سارے نیک لوگ ہیں, جو پائس لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ پیشگی ختم کر چکا ہوگا. تو آپ لوگوں کو شک ہو اس حدیث پر تو آ کر کتاب میں دیکھیے, میرے آفس میں آئیے, آپ دیکھیے اس حدیث کو کہ سلس واٹر, پھر سلسین واٹر, اور پھر نو واٹر, کہ تین پیریڈ گزرے گے. ون تھرڈ واٹر پہلے ختم ہوگا, پھر ٹو تھرڈ واٹر ختم ہوگا, اور پھر نو واٹر کی سچویشن آ جائے گی. تو ون تھرڈ واٹر تو ختم ہو چکا, اب تو سلسین کا زمانہ چل رہا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی اس دلی میں سیمینار ہوا تھا گنگا پر, تو گنگا اتنی بڑی ندی مانی جاتی تھی انڈیا کی, اور بہت اس پر فخر ہوتا تھا گنگا کو, لوگوں کو. گنگا کا واٹر اس نے بتایا کہ 50% زیادہ کم ہو چکا ہے, کیونکہ گلیشیئر سے پانی آتا تھا اسی میں کمی ہو گئی ہے. گلیشیئر جو یعنی جو واٹر کا جو وہ اسٹور ہے, پگھلتے پگھلتے اب اتنا کم ہو چکا ہے ہمالیہ کا جو گلیشیئر ہے, کہ اب وہاں سے چشمہ آتا ہے وہ کم, اس کی بہت کم ہو چکا ہے پہلے کے مقابلے میں. تو پانی کم آ رہا ہے جمنا میں. یہ سارے ندیوں کا حال ہے, سارے تالاب کا حال ہے, سارے ہر جگہ کا حال ہے. یہاں اسی اس کے جس بلڈنگ میں بیٹھے اس کے بھی گراؤنڈ واٹر کا حال یہ ہے. تو ہم سب کو دیکھیے, قرآن کو پڑھنا ہے, حدیث کو پڑھنا ہے, رسول اللہ کے سب جو تنبیہات ہیں اس کو پڑھنا ہے, اور اپنی زندگی کی کو ری اسس کرنا ہے. ہم کو ری پلاننگ کرنی ہے, اپنی پرائیورٹیز کو ری سیٹ کرنا ہے. اس معاملے میں اب کوئی ایکسکیوز نہیں کسی کے لیے, کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں. ایکسکیوز کا وقت ختم ہو چکا, ایکسکیوز کا وقت ختم ہو چکا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آج کل مسلسل ہم لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, انڈیا کے اندر, انڈیا کے باہر, ایک سلسلہ لگا ہوا ہے. وہاں پر ہمارے ساتھی جاتے ہیں کتاب میں لے کر کے, قرآن کے ترجمہ لے کر کے, اور وہاں پر پھیلا رہے ہیں. تو کیا کہ وہی 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 پروسیس جاری ہے ادخال کلمہ والا, کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں. ایک تو انٹرنیٹ پر آ چکا ہے یہ سارا لٹریچر, اور ہر جگہ جا جا کر کے دیا جا رہا ہے پرنٹڈ فارم میں. اور یہ جو میں سب بول رہا ہوں یہ بھی دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو تیز کر دیا ہے, میں سمجھتا ہوں دعوی پروسیس کو تیز کر دیا ہے. بہت ہی کلیئر لگتا ہے مجھے دعوی پروسیس جو ہے وہ تیز تر کر دیا گیا ہے. تو ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ ایک حدیث میں ہے کہ کسان جو ایک ایک, ایک, ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے مومن کا اور منافق کا فرق, کہ کسان جو ہے بیل کو کبھی باندھتا ہے سائے میں, کبھی دھوپ میں, کبھی اندر کبھی باہر, تو بیل کو پتا نہیں کیوں باندھا کیوں کھولا. کسان کا جو بیل ہے وہ ایسا کرتا ہے کبھی یہاں باندھا کبھی وہاں باندھا, تو بیل کو کچھ پتا نہیں. ایسی حال منافق کا ہے کہ منافق کو کچھ پتا نہیں ہے, لیکن مومن کو پتا ہو جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیش آئے اس کو مومن پڑھ لیتا ہے, مومن منافق پڑھ نہیں پاتا. تو آپ پڑھنے والے بنیے, اللہ کی طرف سے اشاروں کو پڑھنے والے بنیے, اللہ کی طرف سے پیش آنے والے واقعات کو جاننے والے بنیے. اللہ ہمیشہ خاموش زبان میں بولتا ہے. تو یہ سارے اتنی اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ نے کھول دی. ہم لوگوں کو ایسے ملک میں پیدا کیا, انڈیا جیسے ملک میں جہاں مواقع کی بھرمار ہے, جو بھی چاہے کیجیے, کوئی رکاوٹ نہیں. جو کمپلین کرتا ہے انڈیا کے بارے میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اندھا کوئی نہیں ہے. انڈیا میں آپ کو ساری اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں. دعوت ورک, ہمارا مشن دعوتی مشن ہے, ہمیں دعوت ورک کرنا ہے. دعوت ورک کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ ہے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے, ہم کو جنت میں داخل کرے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.